کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس حوالے سے تقریباً 38 باب چیپٹر ہم سن چکے ہیں۔ اس میں موجود تقریباً 250 سے زائد حدیثوں کا درس ہم سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج جو ہے وہ 39واں باب ہوگا، اور اس میں بھی کچھ حدیثیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ایک طریقہ کار پر سنیں گے، اور وہ ہے حضور علیہ السلام کے آرام فرمانے، نیند فرمانے کا کیا انداز تھا، سوتے وقت حضور علیہ السلام کے افعال کیا ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 6 حدیثیں اس مقام پر ذکر فرمائی ہیں، انشاءاللہ ان کو سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے کرنے کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ میں قریب ہوں، یعنی اپنے علم و قدرت سے قریب ہوں، اور جب دعا کرنے والا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب کوئی مجبور ہو، جب کوئی مضطر ہو، پریشان ہو، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو، تو اس وقت کون ہے کہ جس کو وہ پکارتا ہے، جس سے وہ دعا کرتا ہے، اور وہ اس کی مصیبتوں کو، اس کے غم کو، اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اسی طرح احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ دعا کی ترغیب دلائی کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے۔ تو ایسی کئی احادیث طیبہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی ترغیب دلائی، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، آپ کا عمل بھی یہی تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بکثرت دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی سونے سے پہلے، سو کر جب اٹھتے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے تو دعا، گھر سے باہر نکلتے تو دعا، مسجد میں داخل ہوتے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، چپل پہننے کی دعا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرنے کا انداز تھا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے مقامات پر دعائیں مانگی تاکہ آپ کی امت کے لیے طریقہ کار بن جائے کہ امت جب اس طرح دعا کرے گی تو اسے جہاں دعا کرنے کا ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، جبکہ وہ اس نیت کے ساتھ یہ دعائیں پڑھے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یعنی آپ کی نیند کے طریقہ کار کے حوالے سے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو طرح کی حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ ایک وہ احادیث کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا انداز، یعنی لیٹنے کے انداز کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے سے قبل اور اٹھتے وقت کیا کلمات ہوا کرتے تھے، کیا دعائیں ہوا کرتی تھیں، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے اس چیپٹر کے اندر ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں باب ما جاء فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ باب ہے ان احادیث سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کے طریقے کار کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. یعنی حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آرام فرمانے کی جگہ پر تشریف لاتے، یعنی اس جگہ پر کہ جہاں آپ آرام فرماتے، تو اپنے سیدھے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے سیدھے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے کہ ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے، یعنی قیامت کے دن جب تو بندوں کو اٹھائے گا. اگلی روایت کے اندر یہ الفاظ ہے یوم تجمع عبادک، جب تو تمام لوگوں کو اپنے بندوں کو جمع کرے تو اس وقت مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ. یعنی یہ تعلیم امت کے لیے ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تواضع کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی. اور دعا کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا، آپ ہی شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، جنت کا جو اعلیٰ مقام مقام وسیلہ وہ صرف ایک بندے کو ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں امید ظاہر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے مقام عطا فرمائے گا، تو آپ کی شفاعت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آپ کی شفاعت سے اہل جنت کے مرتبے بڑھیں گے. تو یہ ہے ایک تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا. قرآن کے اندر اللہ نے جو ہمیں سکھایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار، اس پر عمل کرنا ہوا. اور پھر دوسرا آپ کی امت کو تعلیم ملے، آپ کی امت یہ سیکھے کہ جب وہ بھی سونے کے لیے جائے، اپنے بستر پر پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں باتیں یہاں پہ ذکر کی، ایک تو سوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سیدھا جو ہتھیلی ہوتی تھی اس کو سیدھے گال کے نیچے رکھا کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ سیدھی کروٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر آرام فرمایا کرتے تھے، اور دوسرا یہ والی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت واحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. یہ مشہور روایت ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر جو دعا یاد کروائی جاتی ہیں وہ یہی دو دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں. بہرحال یہ دو دعائیں بھی ہیں سونے اور اٹھنے کی، کہ جب بندہ سوئے تو کیا دعا پڑھے اور اٹھے تو کیا دعا پڑھے. اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مذکور ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک بستر پر تشریف لے کر آتے تو یوں دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں جیتا ہوں. اور جب آپ اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا اور اسی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. چونکہ نیند جو ہے یہ ایک لحاظ سے موت کی بہن کہی جاتی ہے کہ بندہ اس میں ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی موت آئی ہوتی ہے اس کو بھی موت دیتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کو بھی وفات دیتا ہے۔ یعنی بندہ جب سوتا ہے تو سوتے ہوئے تمام کی روحوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، وہ اس کے قبضے میں ویسے ہی ہیں۔ پھر جن کی موت کا وقت مقرر ہو چکا ہوتا ہے تو ان کی تو موت ہی آ جاتی ہے، اور جن کی موت کا وقت مقرر نہیں ہوتا تو ان کی روحیں ان کو واپس ہوتی ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ ٹھیک ہے، تو نیند جو ہے وہ ویسے ہی موت کی ایک قسم ہے کہ جس طرح موت آتی ہے تو بندہ ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی تصرف نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے یہ نیند ہے کہ نیند میں بھی بندہ جب ہوتا ہے تو اب اس کو کسی طرح کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نیند اگرچہ کہ اللہ کی نعمت ہے، نیند اگرچہ کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، لوگ اس کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب جنگ احد میں ان کے اوپر غنودگی طاری کی گئی تو اس کو اللہ نے اپنی نعمت سے تعبیر کیا۔ وجہ کیا کہ بندہ جب نیند میں ہوتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، جو دن بھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے رات کو اپنی نعمت قرار دیا، لیسکنوا فیہ، کہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرتے ہو، آرام کرتے ہو، جس سے دماغ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ موت کی بہن کہلاتی ہے، اخ الموت کہلاتی ہے، تو اس لیے جنت کے اندر نیند نہیں ہوگی، جنت میں نیند نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنت کے اندر موت نہیں ہے، تو جو موت کی ساتھی ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ وہاں پہ دماغ تھکے گا نہیں، وہاں جسم نیند کا تقاضا کرے گا نہیں، اس لیے وہاں پر اس کی حاجت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہم بسمک اموت واحیا، ذکر کیا کہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا اور جیتا ہوں۔ تو مرنا، حالانکہ اس وقت سو رہے ہیں، لیکن چونکہ نیند کیا ہے، موت کی قسم ہے، اس لیے لفظ موت اس کے لیے بولا، ورنہ حقیقتاً وہاں پہ کیا تھا، انا مکہ، میں اس وقت کیا ہوں، سو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور احیا کا مطلب استیقظو، میں جاگ رہا ہوں، یہ الفاظ ہونے چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اموت و احیا، چونکہ نیند کی حالت جو ہے وہ موت سے ملتی جلتی ہے، اس لیے موت کا لفظ بولا۔ اور جب بندہ اٹھتا ہے تو بیدار ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس کے تصرفات واپس آ جاتے ہیں، اختیارات واپس آ جاتے ہیں، تو اس کو زندگی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ جب اٹھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد، یعنی سونے کے بعد، اس نے ہمیں بیداری نصیب فرمائی، لیکن بالآخر ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک دعا ہو گئی۔ ایک اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سوتے وقت، جس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین اور روایتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، کہ اگر یہ عمل کر کے سویا جائے، جو حضور علیہ السلام کرتے تھے، تو بندہ بڑی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ طریقہ کار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بستر پر تشریف لے کر آتے تو ہر رات آپ کا یہ معمول تھا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یوں جمع کرتے اور اس میں پھونک مارتے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں پڑھتے، پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، اور جسم میں جہاں جہاں ہاتھ پہنچانا ممکن ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں کو وہاں پر پہنچاتے تھے، یعنی پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تین مرتبہ کرتے، ایک مرتبہ پڑھا پھونکا سارے جسم پر، ہاتھ پھیر لیا، پھر پڑھا، پھر پھونک ماری، پھر اس کے بعد سارے جسم پر پھیر لیا، پھر اس کے بعد پڑا، پھر سارے جسم پھونک ماری اور سارے جسم پر پھیر لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ سر سے ابتدا کرتے تھے، چہرے پر لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں ہاتھ جاتا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ایک تو سنت پر عمل کا ثواب ملے گا جبکہ سنت پر عمل کی نیت سے کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جنات ہیں یا دیگر پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے یہ دور ہوں گی. ہمارے شجرے کے اندر بھی یہ ورد موجود ہے اور امیر سنت آئے دن اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر ترغیب دلاتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے اس طرح کے معاملات کے حوالے سے، تو یہ عمل بالخصوص آپ بیان فرماتے ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. اس کا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دیا. ایک اور واقعہ اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیند فرمانے کا تذکرہ جو حدیث پاک میں موجود ہے اسے امام ترمذی ذکر کرتے ہیں. ایک تفسیری حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو جاننے کی کوشش کرتے تھے. ایک تو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی جو ان کے سامنے تھی، تو وہ دیکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کیا عمل کر رہے ہیں. سفر میں ہوتے تو وہاں پر بہت سارے رات کے معاملات بھی ان کے سامنے واضح ہوتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آرام فرما رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے گھر کے اندر زندگی، تو گھر کے بہت سارے معاملات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باہر بیان نہیں ہوتے، گھریلو اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو باہر بیان ہو سکتے ہیں کہ گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ایک تو حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. دوسرا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کے یہ بھانجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں. تو یوں یہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محرم ہیں، وہ ان کی خالہ ہیں، تو ان کے محرم ہوئے یہ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد گرامی ہیں، ایک روایت کے مطابق انہوں نے ان سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارو اور دیکھو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کا انداز کیا ہے عبادت کرنے کا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس رات کو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کس طریقے سے گزارتے ہیں. تو اس کا ایک مختصر یہاں پر تذکرہ امام ترمذی نے کیا ہے اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمائے وفی الحدیث قصتن، اس میں پورا قصہ ہے. تو وہ قصہ یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں رات کو حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کر آئے، آپ نے چار رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر آرام فرمایا، پھر آپ اٹھے، اٹھ کر آپ نے جو مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اس سے خفیف وضو کیا، یعنی فرائض وضو کے ادا کیے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی نیت باندھی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وضو کر کے الٹے ہاتھ پہ آ کے کھڑے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سیدھا ہاتھ یوں کیا پیچھے سے اور ان کے کان کو ہلکے سے مروڑتے ہوئے سیدھی جانب لے آئے اور اس طرف آپ کو کھڑا کر لیا، پھر نماز ادا کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا، سنت فرض پڑھی فجر کی اور اس کے بعد آپ سو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنی. یعنی ایک ہوتے خراٹے جو کان پھاڑ ہوتے ہیں جس میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہلکے ہلکے سے خراٹے، یہ صحت مندی کی علامت ہوتی ہے جو تکلیف دے نہیں ہوتے. تو انہوں نے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کو سنا اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں چلے گئے اور آپ نے نماز ادا کی، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے وضو نہیں کیا. اور اس لیے وضو نہیں کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں ہے, سونے سے, اس لیے کہ بندہ جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کا دل غافل ہو جاتا ہے, اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, اس لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کرے گا, وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا جو دل ہوتا ہے یہ کبھی نہیں سوتا, ان کے دل جاگتے ہیں, اسی لیے ان کو خواب کے اندر بھی جو بات بتائی جاتی ہے وہ وحی ہوتی ہے, وہ وحی ہوتی ہے, وہ قطعی بات ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد آرام فرماتے اور آپ نے جا کے نماز پڑھائی, وضو کی آپ کو حاجت نہیں ہے. لیکن یہ امتی کے لیے نہیں ہے, امتی اگر سو گیا تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے وضو کر کے ہی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیند فرمانے کا ایک انداز کہ کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا اور کچھ دیر آپ نے اللہ کی عبادت کی اور کچھ دیر پھر آپ نے دوبارہ آرام فرمایا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا موبيا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو ایک اور دعا جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا, یعنی جس نے ہم پر نعمت کی, جس نے ہم پر نعمت کی اور وہ ہمیں کافی ہوا اور اس نے ہمیں پناہ دی, اس نے ہمیں پناہ دی یعنی ہمیں ٹھکانہ دیا کہ ہم ٹھکانہ حاصل کر سکیں. ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے. تو ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک اور حدیث مبارکہ, حدثنا الحسین بن محمد الحریری قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمید عن بکر بن عبداللہ المزنی عن عبداللہ بن رباح عن ابی قتادة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عرس بليل اضطجع على شقه الايمن واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه. يعني حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں اترتے اور آخری رات کا پہر ہوتا, آخری وقت میں آپ آرام فرماتے تو اپنی سیدھی کروٹ پر آپ آرام فرماتے, سیدھی کروٹ پر آرام فرماتے, اور جب آپ صبح سے قبل, صبح سے کچھ پہلے آرام فرماتے تو اس وقت اپنی سیدھی جو زرہ ہوتی تھی, اپنا سیدھا جو ہاتھ ہوتا تھا, وَوَدْ عَرَأْسَهُ عَلَىٰ كَفِّهِ, اور اپنے سر کو, اپنے سر کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے. یعنی صبح سے پہلے جب آپ آرام فرماتے کچھ پہلے تو اس میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے سیدھے کلائی اور اپنے سر مبارک کو اپنے ہتھیلی کے اوپر, آپ سیدھی ہتھیلی پر رکھا کرتے تھے. یعنی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو آرام فرمانا تھا وہ سیدھی کروٹ پر ہی تھا. یہاں دو تین باتیں میں آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھی کروٹ پر آرام فرمانا یہ عمومی طور پہ ہوتا تھا, اور بعض اوقات بائیں کروٹ پر الٹی جانب سونا بھی حضور علیہ السلام سے یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی عمومی طور پہ حضور علیہ السلام سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے, اور سیدھی کروٹ پر سونے کی وجہ یہ ہے کہ جو دل ہے وہ ہمارا الٹی جانب ہے. جب بندہ سیدھی کروٹ پر سوتا ہے تو دل معلق رہتا ہے, اس سے بندہ غافل مکمل طور پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور الٹی کروٹ پہ جب بندہ سوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا دل مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے کہ دل نیچے آ چکا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر اعتدال ہے. ایسا نہیں جیسا کہ آگے حدیثیں آئیں گی کہ ابتدائے اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عبادت کرنا بہت زیادہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ گیا. یہ اگلا باب اسی سے شروع ہوگا، ورم آ جاتا تھا آپ کے پاؤں مبارک کے اندر، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے آرام بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمومی زندگی تھی، عام طور پہ جو روٹین تھی، وہ یہ تھی کہ آپ آرام بھی فرماتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. آپ کا یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، لیکن عام روٹین جو تھی، جو عمومی کام تھے، وہ کیا تھے کہ آپ آرام بھی فرماتے اور عبادت بھی کرتے. یعنی نہ تو ایسی روٹین تھی کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ مشکل کے اندر پڑے. جب ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنانی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انداز اختیار کیا کہ جس کو اختیار کرنا مشکل نہیں تھا. اسی طرح ایسا نہیں تھا کہ ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی فرمائیں، کہ جس میں اللہ کی عبادت ہی نہ کی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اٹھ کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو دونوں انداز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موجود تھے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، تو وہ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح آرام فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہو کہ رات میں حضور علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، تو تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ حضور علیہ السلام رات میں عبادت کر رہے ہیں. ان دونوں چیزیں تمہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے طریقے کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.